شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آية كريمة سورة الملك 19 آية اس میں ارشاد ہو رہا ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن کیا انہوں نے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے سروں پر کبھی پر کھولتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں صافات ویقبضن ما یمسکہن کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں خدا رحمان کے سوا کوئی انہیں آسمان کی بلندی پر روکے ہوئے نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے یہاں پر سورہ ملک عظمت خداوندی کا سورہ ہے خداوند عالم کی عظمت اس کی بزرگی اس کے اقتدار کو بتا رہا ہے جس کی مختلف مثالیں دی گئی وہی خدا ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا وہی خدا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار عالم ہے اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ کی آیتوں میں کل جن آیتوں کا ذکر ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ چاہے تو آسمان سے پتھر برسنے لگے اور زمین ایسے لرزے کہ تھمنے کا نام نہ لے تو یہ خداوند عالم نے بتایا کہ یہ اس کی رحم کی وجہ سے یہ زمین رکی ہوئی ہے ورنہ زمین کا کام تو یہ تھا کہ تمہیں قرار ہی نہ دیتی اس وہ اگر قرار اور سکون میں ہے تو کسی کی رحمت کی وجہ سے ہے یعنی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو زمین ایک آن کے لیے بھی اسے سکون و قرار نہ ہوتا وہ اس طرح سے لرزتی رہتی کہ کوئی طاقت اسے تھما نہیں پاتی اور کوئی واسطہ کارگر نہ ہوتا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی یہ چاہتی کہ زمین کی تھر تھراہٹ کو روک لے تو رکوا نہیں سکتی تھی اگر یہ پوری زمین لرزنے لگے تو کس کے اندر کس بشر میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے اس وحشی پن کو روک سکے اگر یہ سارے جانور وحشی پن پہ اتر جائیں جنگلوں سے نکل کر شہروں کا رخ کرے تو کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان وحشی جانوروں کو روک سکے لیکن اللہ نے جانوروں کو رام کر دیا ہے انسانوں کے آگے یہ جانوروں کی مجبوری نہیں ہے کہ جو باغ وحش میں یا چڑیا گھر میں آپ کے پنجروں کے اندر ہیں یہ آپ کی طاقت کی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا اور انہیں آپ کے سامنے رام کر دیا ہے جانور کو انسانوں کے سامنے رام کیا گیا ہے انہیں نرم کر دیا گیا ہے اسی طرح سے کہا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا کہ اس وہ خدا وہ ہے کہ جس نے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا کہ تمہارے لیے فرش بنی ہوئی ہے تمہارے لیے بچھی ہوئی ہے تمہارے تسخر میں تمہارے تم نے اسے مسخر کر لیا, اور یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے, اور اسے رام ہونے کے لیے کہا ہے, اور تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم اسے مسخر کرو, تم اس سے مسخر کرو یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, وہ تمہیں اپنی صلاحیتوں آپ کی خدمت میں عرضہ کرے, پیش کرے, جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ آپ کے حوالے کر دے, جو صلاحیتیں بھی زمین کے اندر ہیں, رزق دینے کی صلاحیت ہے, پودے کھلانے کی صلاحیت ہے, درختوں کی پرورش کی صلاحیت ہے, یہ جتنی صلاحیتیں زمین کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری صلاحیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دے, اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ زمین کو مسخر کر لیں, سخر لکم ما فی الارض جمیعا, جتنی چیزیں زمین میں ہیں اور زمین کے اندر سے اگتی ہیں وہ ساری چیزیں, چاہے وہ تانبا نکلے کہ پیتل, زمین کے اندر کی جتنی دھاتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں زمین اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام صلاحیتیں سخر اللہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, تم اس سے استفادہ کرو. ایک طرف تمہیں استفادے کی صلاحیت دی, ایک طرف زمین کو تمہارے لیے آرام کیا اور نرم بنایا کہ وہ تمہارے اختیار میں آ جائے, تم اگر ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پہ اگنے والی گھاس کو تم توڑنا چاہو تو ٹوٹ جائے تمہارے ہاتھ سے, اور زمین چیخنے نہ لگے, پکارنے نہ لگے, کیونکہ اس لیے کہ حضرت انسان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, ورنہ زمین اگر تم ہاتھ بڑھاتے تو تمہارے ہاتھ کو کھا جاتی, چبا دیتی کہ اس نے اپنا خون جگر دے کے جن پودوں کو پالا ہے, اپنا خون جگر دے کے جن درختوں کی پرورش کی ہے, تمہارے اندر اتنی مجال کہ میری پرورش کردہ بچوں کو تم چھین لو مجھ سے اور میں دیکھتی رہوں, تو زمین مادر گیتی کی طرح چیختی, چلاتی, پکارتی, روتی, دھانے مارتی اور تمہیں نگل جاتی, تمہارے ہاتھ کو روک لیتی, یا اس طاقت کے ساتھ ان پودوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی کہ کوئی طاقت چھیننا چاہے تو چھین نہ سکتی, لیکن یہ اتنا تمہارے لیے نرم کی گئی ہے کہ تم چبا دو تو چبائے جا رہی ہے, تم نگل لو تو نگلے جا رہی ہے. زمین نکلنے والے ہر پودے کو انسان آسانی سے توڑ بھی لیتا ہے, اسے کھا بھی لیتا ہے, ہضم بھی کر لیتا ہے, چبا بھی دیتا ہے, نگل بھی جاتا ہے اور وہ ہضم بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے جسم میں خون بھی بنتا ہے اور اس کے جسم میں طاقت بھی آتی ہے. تو یہ پھلنے پھولنے کے لیے جو رکھا گیا ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں, آپ کے لیے عرضہ کریں, اسی کو کہتے ہیں ذلول, یعنی رام ہو گئی ہے, یعنی اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے تمہارے سامنے کہ تم اس کے سینے پر اگنے والی ساری کھیتیاں چر جاؤ اور وہ تمہیں کچھ بولے گی نہیں, جتنے پودے ہیں سب توڑ لو وہ کچھ کہیں گے نہیں, اس کے اوپر ہل چلاؤ وہ کچھ کہے گی نہیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ ہل چلاتے زمین لرزنے لگتی, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ زمین اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اس پر ہل چلایا جائے, یہ اشارے ملتے آپ کو کہ جب جب آپ زمین پر ہل چلاتے, جیسے ہی آپ اس کے اوپر ہل چلانے کی کوشش کرتے اور بنجر زمین کو اگر آپ آمادہ کرنا چاہتے تو وہ لرزنے لگتی اور یہ بتاتی کہ میں تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں ہوں, میں تمہارے لیے آرام ہونے والی نہیں ہوں, وہ ایسے سر جھٹکتی کہ آپ اس پہ حل ہی نہ چلا پاتے, لیکن ایسا زمین نہیں کرتی ہے. یہ زمین کا ایسے نہ کرنا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے لیے رام ہو چکی ہے, وہ آپ وہ اس نے اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کے ساتھ سر تسلیم خم کر چکی ہے اور اس نے پورا وجود آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آمادگی کا اظہار کر رہی ہے, اس کا کچھ نہ کہنا, چاہے اس پہ ہل چلا دے, چاہے اس کو رونگ دے, چاہے اس کے سینے پر آپ جو ہے دندناتے ہوئے پھرے, آپ کو وہ کچھ کر نہیں رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے راضی ہیں اور کسی نے اس کو آپ کے لیے راضی کروایا ہے. کسی نے زمین کے کان میں جا کے یہ کہا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے. جب کبھی انسان تم پر چلے, تمہارے سینے پہ دوڑے, تو تمہیں جو ہے خفت کا یا ناراضگی کا یا جو ہے ایسا کوئی اظہار نہیں کرنا ہے جس سے اس بات کا پتا چلے کہ تم ناراض ہو. ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی رضامندی کا ثبوت دینا ہے کہ تم ان کے سامنے جھک چکے ہو. الذي جعل لكم الارض فراشا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. تم اس کے کاندھوں پہ چڑھو, ناچو کودو, چلو پھرو. اس کے کاندھوں پہ کاندھے پہ چڑھ کے کود رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لیکن وہ کچھ کہتی نہیں ہے اور نہ اپنا اعتدال کھوتی ہے, نہ کھاندہ جھٹکتی ہے. اگر زمین کھاندہ جھٹک دے تو کیا ہوگا؟ فمشو فی مناکبھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چلو اس کے کاندھوں پہ. کسی کے کاندھے پہ کوئی چڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیں گے آپ؟ کوئی کاندھے پہ آپ کے چڑھ جائے, تکلیف نہیں ہوتی کوئی کاندھے پہ چڑھا ہو تو. لیکن زمین اپنے نازک کاندھوں پر ہزاروں لاکھوں اور اربوں انسانوں کا بوجھ برداشت کی ہوئی ہے, صرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم رام ہو جاؤ, وہ رام ہو گئی, تم خاموش ہو جاؤ, وہ خاموش ہو گئی, تم سکوت اختیار کر لو, اس نے سکوت اختیار کر لیا. اللہ نے کہا کہ تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے, تم کچھ نہیں کہہ رہے. جس وقت اللہ اس پر سے یہ حکم اٹھا لے سکوت کا اور کہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو, اس وقت کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہا ہے پروردگار. کیا تم یہ سمجھتے ہو آمین تم, کیا تم امن و امان میں ہو اس حاکم آسمان کے کہ جو چاہے تو آسمان سے سنگ ریزے برسا دے, وہ چاہے تو زمین ایسے کانپتی رہے کہ کوئی طاقت اسے سہارا نہ دے سکے؟ تو کیا تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ یعنی اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو کیا تم محفوظ رہ پاتے؟ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سب اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا ہے, اب جو ہے وہ سارے انسانوں کو جو ہے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, اب انسان اب اللہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. وہ جو ہے بیٹھا ہوا عرش پر تسبیح پڑھ رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کتنے لوگوں نے کہا یہ بات, نمبر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر حوالے کر دیا ہے, جس طریقے سے ضعیف باپ اپنے جوان بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے کاروبار اور خود مسلے پہ جا کے تسبیح پڑھتے بیٹھ جاتا ہے. وہ تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیش کیا ہمارے ممبروں سے اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے کائنات بنا کے آل محمد کے حوالے کر دیا اور خود کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی, کہ اللہ جو ہے وہ تسبیح پڑھتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اپنی مخلوقات سے. اگر وہ ہاتھ اٹھا لے چشم زدن کے لیے تو کائنات کی بقا خطرے میں پڑ جائے, یعنی کائنات باقی نہ رہے. اگر اس کی توجہ ہٹ جائے چشم زدن کے لیے, وہ اپنی توجہ کو ہٹا لے, تو پھر کائنات عدم کے گہرے سناٹے میں غرق ہو جائے اور ساری کی ساری کائنات مسیح منسیہ ہو جائے, کہ پوری کائنات ڈھونڈنے سے نہ ملے کہ تھی کہاں, اس لیے کہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. اس کا فیض وجود ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی اور ہر آن جو ہم پر کرم تازہ ہے, کس کو لطف و کرم کا اندازہ ہے, ہر آن ہم پر کرم تازہ ہے, یہ کس کی طرف سے ہے کرم تازہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ہر آن جو ہم پر کرم تازہ ہے, کس بشر کو لطف و کرم کا اندازہ ہے, کس انسان کو اس لطف کا اندازہ ہے کہ یہ لطف ہو رہا ہے, یہ کرم ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمندروں میں کشتی دوڑا رہے ہیں تو یہ انسانوں کی طرف اس کا جو ہے نا اس کا اعزاز جاتا ہے کہ ہم نے کشتیاں دوڑائی ہیں, ہم نے کشتیاں بنائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم سمندروں میں کشتیاں تمہاری رینگ رہی ہیں یہ ہماری قدرت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے سطح سمندر پہ یہ صلاحیت نہ دیتے تو کس طرح سے یہ جو ہے کشتیاں دندناتے ہوئے پھرتے اس سمندر پہ؟ کہ اگر کشتی آتی اور سمندر غرق کر لیتے تو کیا ہوتا؟ یہ جو سمندر, یہ جو پانی اس لکڑی کو اپنے پر تیرا رہا ہے اور اسے نگل نہیں رہا ہے, تو یہ کس نے جو ہے اس زمین کو یہ کہا, اس نے کس نے یہ سمندروں سے کہلایا ہے کہ تم کشتیوں کو ڈبو مت لو, نہ ڈبو دو نہ نگلو. اگر سمندر نگل جاتے تو کیا آپ کوئی کشتی چلا سکتے؟ یعنی پانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ اس کے اوپر کشتیاں رینگ سکے, یہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ جو آپ جہاز اڑا رہے ہیں یہ بھی جو ہے اگر اس وقت جہاز ایجاد ہو جاتے, ہوائی جہاز بن جاتے, تب بھی اللہ اپنی طرف اس کی نسبت دیتا کس طرح سے تم ہواؤں میں جو ہے یہ اڑا رہے ہو, یہ جہاز جو اڑا رہے ہو یہ بھی ہماری رحمت کی وجہ سے. یعنی ہواؤں میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے دوش کے اوپر یہ جہاز اڑ سکیں. اگر ہواؤں میں یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو پھر یہ ہوا کے اوپر ٹک نہ پاتے. ہوا بھی پانی کی طرح ایک قسم کا ایک ایسا مادہ ہے, ایک ایسا عنصر ہے کہ جس طرح سے پانی کے اوپر کوئی چیز ٹکتی ہے ویسے ہوا کے اوپر بھی کوئی چیز ٹکتی ہے. تو جس طرح سے پانی پر راستے بنتے ہیں ایسے ہی ہوا میں بھی راستے بنتے ہیں. جس طرح سے پانی کے دوش پر ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے اسی طرح سے ہوا کے دوش پر سے بھی ایک چیز دوسری جگہ تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ جو پرندے ہیں جو ہواؤں پر تیر رہے ہیں, ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, تو یہ جو ہوا میں اڑنے والے طیور ہیں یہ جو اپنے پروں کو کھول رہے ہیں یا پروں کو سمیٹ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی علامت ہے. یہ پروردگار عالم ان آیات میں یہ کہہ رہا ہے کہ اولم یرو الی الطیر, کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ اولم یرو الی الطیر, کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ پرندے کیسے اڑ رہے ہیں ہواؤں میں؟ اولم یرو, انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ یہ کس کا کمال ہے جو اڑ رہے ہیں؟ یعنی جب اسے دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں. یعنی جب بھی یہ قدرت دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. لوگ کہتے ہیں معجزہ دیکھنے جا رہے ہیں. کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ وہاں کہیں پر خون نکل رہا ہے, کہیں پر جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, یہ جو زمین سے جو چشمہ ابھر رہا ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے کیا؟ آب زمزم معجزہ نہیں ہے؟ جو صدیوں سے یہ پانی جو ہے نا خاموش نہیں ہو رہا ہے, یہ چشمہ ہے جو صدیوں سے ابھر رہا ہے, کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ گرم صحراؤں کو چیر کے کوئی اس کے بطن سے جو پانی ابھر رہا ہے کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا آپ معجزہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ کیا ہے جو دیکھنے والے دیدے بینا رکھنے والوں کے لیے تو ہزاروں معجزات ہیں. جو نہیں دیکھنا چاہتا جو ماننا نہیں چاہتا ہے وہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانتا ہے. اور جتنے لوگوں نے معجزات دیکھے کیا انہوں نے ایمان لا لیا؟ کتنے لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے رہے لیکن جب معجزے دکھا دیے تو انہوں نے اور کوئی معجزات کا مطالبہ کیا. ایسے ہی مطالبات کرتے رہے لیکن معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. اور جو ایمان لانے والے تھے کتنے ایسے تھے جو بغیر معجزات دیکھے ہوئے ایمان لے آئے. انہوں نے معجزے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزات دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے. کیونکہ اگر کوئی معجزہ دیکھنا چاہے, کسی کی اگر نگاہیں کھل جائے تو صبح شام معجزہ ہو رہا ہے. اور اسی یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس اہم موقع پر اللہ نے نماز فرض کر دی, واجب کر دی. جیسے نماز آیات ہے نا, زلزلہ آئے تو نماز آیات پڑھو, خسوف ہو تو نماز آیات پڑھو, ہے نا, وہ نماز آیات ہے. یہ بھی ایک قسم کی نماز آیات ہے. فجر کے وقت جو نماز ہے وہ بھی ایک قسم کی آیت ہے, نماز آیات ہے. اس کا نام نماز آیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پاؤ کا پھٹنا اور صبح کا طلوع ہونا معجزے سے کم نہیں ہے. اگر کوئی انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا تو کون یقین کرتا کہ صبح بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی دن کے دوپہر میں پیدا ہوتا اور یوں ہی رہتا تو کب یہ یقین کر پاتا کہ رات بھی آ سکتی ہے؟ اور اگر رات آ جائے تو وہ معجزے سے کم ہے اس کے لیے؟ کتنے بڑے سورج کے چہرے پہ کون نقاب ڈال سکتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن کوئی چڑھ کے اس کی لو کو کم کر سکتا ہے یا اسے جو ہے یہ غروب بھی کر سکتا ہے. یعنی سورج غروب ہو سکتا ہے, کسی کے دماغ میں خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ دن کے اجالے میں پورے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان معجزات کو برداشت نہ کر کے اس کی عقل معاف ہو جاتی اور اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتی. انسان پیدا ہوتے ہی پاگل ہو جاتا یہ کائنات کو دیکھ کر. اس وجہ سے بھی اللہ نے آہستہ آہستہ اسے کائنات اور طبیعت سے آشنا کیا کہ وہ آشنا ہوتے ہوتے اب اس قسم کا عادی ہو گیا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ سب چیزیں عادی ہیں. یہ اسی لیے بچپن سے اسے جو ہے آہستہ آہستہ آشنا کروایا ہے کہ اچانک وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. جو ایک جگہ پر جو ہے جب پہلے تاج محل کے پہلے دیدار کی داستان نقل کرتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر, کہ وہ کہتا ہے جب میں بچپن میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر پہلی مرتبہ تاج محل کا دیدار کیا تو میری حالت بڑی عجیب سی تھی. یعنی تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر تاج کی خوبصورتی کا اثر میرے دل و دماغ پر اس قدر گہرا ہوا کہ میں چاروں طرف لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے آرام سے تاج محل کو دیکھ رہے ہیں, میں تو پاگل ہوا جا رہا ہوں. دل میں آ رہا تھا کہ کودوں, ناچوں, کودوں اور بڑھ کے جو ہے تاج کی پکڑ کر اپنے منہ میں چبا کے کرم کرم کھا جاؤں. ویسا دل چاہ رہا تھا کچھ کو کودوں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, لیکن اگر میں ایسا کرنے لگوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ کہہ کے میں خاموش تھا اور میں حیران تھا ان چہروں کو دیکھ کر کہ جو خاموش دیدار کر رہے تھے اور ان میں ایسی کوئی کیفیت نہیں پا رہا تھا میں. کسی کے اندر ایسی کیفیت میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کے کودے پاگل ہو جائیں یہ دیکھ کر, یہ خوبصورتی کو دیکھ کر کہ اتنا خوبصورت تاج محل اور اسے خاموش طریقے سے ہم کیسے دیکھیں. اتنا سپاٹ نظروں سے, یہ چیز ایسی نہیں ہے جو سپاٹ نظروں سے دیکھی جائے, بلکہ یہ تو دل و دماغ میں ہلچل پیدا کر دینے والی ہے اور انسانی دماغ کو اپیل کر رہی ہے کہ تم خاموش مت رہو اس خوبصورتی کے سامنے. یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ انسان پاگل ہو جائے اس خوبصورتی کو دیکھ کر, دیوانہ وار کودے اور اچکے اور دیوانوں جیسی حرکتیں کرے اور ہریالی میں لوٹے کودے. اس قسم کا پاگل پن ہم پہ طاری ہو رہا تھا. یعنی طبیعت کے عاشقوں کو تاج محل کی خوبصورتی برداشت نہیں ہو پاتی, تو پھر طبیعت کے یہ عاشق کس طرح سے اس کائنات کی رونقوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کچھ ان شاعروں میں سے ہیں کہ جو شاعر فطرت کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک زمانے تک ہم نے صبح نہیں دیکھی تھی، طلوع سورج طلوع آفتاب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہم رات کے 12 بجے تک جو ہے جاگتے تھے، سارے بچے جاگتے تھے، رات میں مجرے ہوا کرتے تھے، شہنائی بجتی تھی اور ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھیں، جب ہم اٹھتے تھے تو سورج طلوع ہو جایا کرتا تھا، ہم اٹھتے تھے تو 10 بجے اٹھتے تھے، 11 بجے اٹھتے تھے، 12 بجے اٹھتے تھے، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ہماری آنکھ صبح سویرے کھل جائے اور ہم طلوع آفتاب کا منظر دیکھیں، ایسا جو ہے ایک عرصے تک نہیں ہوا، جب ہم باشعور ہوئے تو ایک مرتبہ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم نے اچانک صبح کا منظر دیکھ لیا، تو جب ہم نے صبح کا منظر دیکھا تو صبح کا منظر ہمارے دل و دماغ پر ایسے طاری ہوا کہ آخری دم تک صبح کی خوبصورتی بھلائی نہیں گئی، کہ یہ منظر کو دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہم اس سے بیگانہ تھے، ہم نے کبھی یہ منظر دیکھا نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت منظر، اتنا پیارا منظر، وہ طلوع کا، وہ طلوع ہونا اور طلوع کس طرح سے جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور کیسے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے اور کیسے کیسے جو ہے پو پھٹتی ہے اور کیسے اجالا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پورا عالم روشن ہو جاتا ہے، تو یہ طلوع کا منظر، یہ غروب کا منظر، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ غروب ہونا، اختلاف لیل نہار، یہ اللہ نے اس کو آیات میں شمار کیا ہے، وہ من آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اختلاف لیل نہار، دن اور رات کا آپس میں آنا اور ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا اور دوسرے کا آپس میں نہ ٹکرانا، یہ سب اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا ہے، انسان انکشاف کر سکتا ہے، اکتشاف کر سکتا ہے، چیزوں کو کشف کر سکتا ہے، یہاں کی صلاحیتوں کو کا ادراک کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے بس، کیونکہ وہ چیزوں کو، اور وہ بھی اللہ نے مسخر کرنے کی وجہ سے تسخیر کیونکہ انسان کے لیے کر دیا ہے، لہٰذا وہ اس کے اختیار میں ہے یہ تمام چیزیں کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ نے فائدہ اٹھانے کی اسے کھلی چھوٹ دے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر آن ایک نیا کرشمہ کر کے بتا رہا ہے، تو یہ جو خوش ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا اور میں نے یہ چیز ایجاد کر لی، میں نے فلاں چیز ایجاد کر لی، تو یہ فلاں چیز ایجاد کرنے کا ادعا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف انسان کیوں کر رہا ہے، جانور نے کیوں جو ہے اس قسم کا دھماکہ نہیں کر دیا، جانوروں نے اپنے آپس میں گفتگو کے لیے ٹیلی فون کیوں نہیں ایجاد کر لیا، جانوروں نے جو ہے نا یہ صلاحیتیں کیوں نہیں پیدا کر لی، ان کے گھونسلے آج بھی تاریخ ہیں، کیوں انہوں نے اپنے لیے جو ہے یہ لائٹ سے استفادہ نہیں کیا اور ان برقی نہروں سے انہوں نے کیوں نہیں استفادہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ایک جانور بیوقوف ہے، دوسرا جانور بیوقوف، یہ تمام کے تمام جانور اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ اپنے لیے ایک جو ہے نا بلب نہیں روشن کر سکتے اپنے لیے، اور صدیوں سے جتنے جانور ہیں انہوں نے آج تک کوئی چیز ایجاد نہیں کی، اس وقت جو ہزاروں سال پہلے جس گھونسلے میں رہتے تھے انہی گھونسلوں میں آج بھی رہتے ہیں، کوئی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوا، اور جتنی صلاحیتیں کل تھی اتنی صلاحیتیں آج بھی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ایسی چیز کیوں، انہوں نے کوئی چیز، کوئی کمپیوٹر انہوں نے کیوں ایجاد نہیں کر لیا، انسان کی اگر یہ ایجاد ہے تو پھر جانوروں کی ایجاد کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں نے اپنی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے تو مطلب نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کیا ہے، اگر کر سکتے ہوتے تو کر لیے ہوتے، انسان کر سکتے تھے اس لیے کیے، تو یہ کر سکنے کی صلاحیت تو صدیوں پہلے انسان کو دے دی گئی تھی، یہ تو انسان نے بہت دیر سے یہ ترقی کی ہے، یہ ترقی تو اسے کبھی کی کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ ترقی کرنے کی صلاحیتیں انسان کو اللہ نے بہت پہلے دی تھیں، یعنی عقل ابھی تو نہیں ملی نا انسان کو، بہت پہلے مل چکی ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے عقل و شعور لے کے پیدا ہوا ہے، تو یہ ساری ایجادات جس کی نسبت انسان اپنی طرف دیتا ہے، یہ اس کی جو صلاحیتوں کی اپنی طرف جو نسبت دیتا ہے، یہ نسبت کی صلاحیت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، کہ ٹھیک ہے یہ انسان نے ایجاد کیا ہے، لیکن کیا بغیر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ایجاد کر لیے؟ یا جو صلاحیت عقل و شعور کی ہے اور علم و معرفت حاصل کرنے کی جو انسان کے پاس صلاحیت ہے، یہ صلاحیت انسان نے خود ایجاد کر لی ہے یا یہ صلاحیت اللہ نے دے کے بھیجی ہے؟ اور یہ صلاحیت ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے، کسی نے اپنی طرف سے اس صلاحیت کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہو رہا ہے، عقل و شعور لے کے پیدا ہوا ہے، صرف یہاں آنے کے بعد اس نے تجربات حاصل کیے ہیں، ورنہ وہ عقل لے کے پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ فطری معلومات بھی لے کے پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ بعض فلاسفہ کا کہنا ہے کہ کلیات علوم اللہ نے اسے پہلے سے دے دیے ہیں، یا افلاطون تو یہ کہتا ہے کہ ہر علم چاہے جزئی ہو یا کلی ہو انسان کو پہلے سے پڑھائے جا چکے ہیں، وہ یہاں پر یاد آوری علم انسان کے لیے یاد آوری ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے اسے یاد آتا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے کوئی چیز پڑھ لے اس کے بعد بھول جائے اور کوئی بتائے تو ہاں یاد آتا ہے، ہاں یہ چیز صحیح ہے، ہاں یہ چیز، جیسے کوئی سبق پہلے پڑھا تھا بھول گیا تھا پھر یاد دلایا جا رہا ہے، افلاطون یہ کہتا ہے کہ علم یاد آوری ہے، یعنی پہلے سے جانتا تھا بھول گیا تھا پھر یاد دلایا جا رہا ہے، جتنی کتابیں پڑھتا ہے اسے یاد آتا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلے ہی سے تعلیم یافتہ ہے۔ اچھا، اس کو افلاطون کے اس نظریے کو نہ بھی مانا جائے تو دیگر فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں، اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ کلیات علوم جو ہیں وہ انسان کو پہلے ہی سے پڑھا دیے گئے، جزئیات نہیں جانتا ہے لیکن کلیات تو جانتا ہے، اور جس کے اوپر وہ تمام علوم کا انتباہ کر کے کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جس سے اور وہ صلاحیت جو فرقان کی ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور پھر علم خود اللہ کا دیا ہوا ہے، اور علم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم تو نور ہے کہ جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے، تو علم بھی اللہ دیتا ہے، اور صلاحیت علم جسے ظرف علم کہنا چاہیے وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ظرف علم ہے، کل ویاء یذیق بما جعل فی الا لعال علم فانه یتسع به، کہ ہر ظرف اپنے کسی چیز کے ڈالنے سے پر ہو جاتا ہے، مگر ظرف و صلاحیت علم ہے کہ جتنا آپ اس ظرف میں انیلتے جائیں گے وہ اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا، کل ویائن یضیق بما جعل فی، ہر ظرف بھر جاتا ہے، جب آپ اتنا برتن ہے اس میں پانی ڈالیے بھر جائے گا، کٹورا ہے پانی ڈالیے ایک لیٹر کا ایک لیٹر پانی ڈالیے بھر جائے گا، دو لیٹر کا ظرف ہے دو لیٹر پانی ڈالیے بھر جائے گا، تین لیٹر کا ظرف ہے بھر جائے گا، ہر ظرف ہر برتن ہر حوض ہر چیز بھر جاتی ہے اپنے مصروف سے، لیکن سوائے ویائے علم کی، تو یہ ویائے علم اور برتن علم کیا انسان نے ایجاد کیا ہے یا اللہ کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ یعنی ظرف علم انسان نے پیدا کیا ہے یا ظرف علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ظرف علم تو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یعنی یہ صلاحیتیں اللہ نے دی، ہواؤں میں یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہے جس کی وجہ سے پرندے اس پر اڑ رہے ہیں، اگر اللہ ہواؤں میں یہ صلاحیت نہ دیا ہوتا، یہ ظرفیت نہ دیا ہوتا تو یہ اڑنے کی صلاحیت نہ رکھتے، اولم یرو الی الطیر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ پرندے کس طرح سے اڑ رہے ہیں، جو ان کے سروں پر کبھی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ ان کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیا خدا رحمان کے سوا انہیں آسمان کی بلندی پر کون روکے ہوئے ہیں، ما یمسکہن، کس نے انہیں روکا ہوا ہے ہواؤں کے دوش پر، ان پرندوں کو جو گھنٹوں گھنٹوں اڑتے رہتے ہیں، بعض پرندے تو یہ ہیں جو دنوں رات اڑنے لگتے ہیں، اور دن رات ہواؤں پر رہتے ہیں, ان کو ہواؤں میں کون رزق دیتا ہے اور کون اتنی صلاحیت دیا ہوا ہے کہ وہ رات دن کئی دن ہواؤں میں اڑتے رہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرتے ہیں. کتنے پرندے ایسے ہیں جو فرانس سے جو ہے ہندوستان آتے ہیں اور پھر ہندوستان سے واپس فرانس جاتے ہیں, واپس جرمن اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, پھر ان کی جو ہے سالانہ میٹنگیں بھی ہوتی ہیں, ان پرندوں کی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, ان کا حج بھی ہوتا ہے, سارے کے سارے جو ہے پرندے اڑ اڑ کے جو ہے اپنے جو ہے علاقوں میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے پتہ نہیں کیا ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا میل ملاپ ہوتا ہے, کون جانے ان پرندوں کی دنیا کو. لیکن دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سالانہ کئی کئی مقامات پہ جمع ہوتے ہیں, سمندروں کے کنارے یا خوش آب و ہوا کے علاقوں میں یہ لوگ مختلف مقامات سے جمع ہوتے ہیں, آپس میں جڑتے ہیں, آپس میں مل بیٹھتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو بہرحال کئی کئی گھنٹوں تک ان کا ہواؤں پر تیرنا, تو اگر ہواؤں میں یہ صلاحیت نہ دی ہوتی کہ کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو پروں کو پھڑ پھڑا کے اڑتے ہیں اور اڑنے کے بعد میں روک لیتے ہیں پروں کو, اوپر جانے کے لیے پر تولتے ہیں اور جب ہواؤں کی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہوا پہ جانے کے بعد میں اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں, یا بعض لوگ پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور ویسے ہی اڑنے لگتے ہیں, معلق رہتے ہیں ہوا پر, پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ فوقہم صافات ویقبضن, کہ سروں کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, سوائے رحمان کے, سوائے پروردگار رحمان کے کون ہے جو انہیں ہواؤں پر روکے ہوئے ہیں؟ انہو بکل شیء بصیر, کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, وہ ہر چیز سے آگاہ ہے, یعنی اسی کے دم سے یہ پرندے اڑ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے, اسی کی طاقت اور اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے یہ پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. یہ جہاز اگر اڑ رہے ہیں تو اسی کی رحمت کا کرشمہ ہے اور اسی کی رحمت کی دلیل ہے کہ جس نے ہواؤں کی دوش پہ ان مغول ہیکل پہاڑ جیسے جہازوں کو روکا ہوا ہے, جو کئی کئی کنٹل لے کے ہوا میں اڑتے ہیں, جس طریقے سے پانی کے جہاز ہیں نا, ایسے ہی ہوائی جہاز بھی ہے, نہ صرف مسافر بردار جہاز ہے بلکہ مالدار جہاز بھی اس وقت بن چکے ہیں کہ جو مال لے کے جاتے ہیں, کئی ہزار کنٹل مال لے کے جاتے ہیں. جس طریقے سے پانی کے جہاز ہزاروں ٹن لے کے پانی کی سطح پہ دوڑتے ہیں, اسی طرح سے ہواؤں کے دوش پر بھی ایسے جہاز ہیں جو کئی سنگین وزن لے کے دوڑتے ہیں. خود ایک ایک انسان دیکھیے, جو کوئی 100 کلو کا, کوئی 80 کلو کا, ایسے ہزار آدمی بیٹھتے ہیں جہاز میں. ہر آدمی کا اگر جو ہے 100 کلو اور 50 کلو بھی وزن لے لیں تو ہزار آدمیوں کا جہاز, جو ہزار آدمی کو لے, اور پھر ان کا سامان جو کئی کنٹل سامان, اس سب لے کے جو ہے جہاز اڑ رہا ہے. تو ہوا کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اتنا ویٹ برداشت کر رہا ہے. بہرحال یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان نے ہواؤں میں خلق نہیں کی ہے, یعنی یہ صلاحیت ہوا میں نہیں انسان نے ایجاد کی ہے کہ یہ اسے روکے رکھے, بلکہ یہ صلاحیت ہوا میں پہلے سے تھی, انسان نے اسے کشف کیا ہے. اچھا, ایک طرف دیکھیے زمین کا جاذبہ, جو زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو, اور جاذبہ زمین کے ہوتے ہوئے کوئی چیز اڑ کیسے سکتی ہے ہوا میں؟ جیسے جیسے آپ اڑنے کی کوشش کریں گے زمین کھینچ لے گی. زمین کی جاذبیت کے باوجود یہ پرندوں کا اڑنا, یہ انسان کو شعور عطا کر رہا تھا کہ ہم جہاز بھی اڑا سکتے, ورنہ جہاز اڑانے کا تصور انسان کے ذہن میں کیسے آیا؟ جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی چیز اوپر کی طرف ہم پھینکتے ہیں وہ زمین پہ آگے گرتی ہیں. خود جاذبہ زمین کو کشف بہت زمانے کے بعد کیا گیا ہے. ایک عرصے تک لوگ زمین کی جاذبیت کے قائل نہیں تھے، زمین کی جاذبیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے زمین کے اندر جاذبہ پایا جاتا. اگر یہ زمین کے اندر جاذبہ نہ پایا جاتا تو ہم ہر چیز کو اوپر کی طرف اچھال دیتے، کوئی چیز جو ہے زمین کی طرف لوٹ کے واپس نہ آتی اور زمین ہمارے لیے پناہ گاہ نہ بنتی. اور قدم اٹھاتے تو بڑی طاقت سے زمین پہ رکھنا پڑتا، آسانی سے جو اس قدم زمین پہ جا رہا ہے یہ جاذبیت ہی کی تو دین ہے کہ یہ قدم اٹھایا یوں زمین میں کھینچ لیا. آپ قدم اٹھاتے ہیں زمین کھینچ لیتی ہے، آسانی سے آپ چلے جاتے. اگر بیچ میں گیپ ہوتا، آپ زمین پہ قدم رکھنا چاہتے اور اس میں جاذبیت نہ ہوتی تو کتنی طاقت لگا کے آپ کو زمین پہ قدم رکھنا پڑتا اگر زمین کھینچنے کی صلاحیت نہ رکھتی. زمین میں جاذبہ عطا کیا ہے، اس کے باوجود ہواؤں میں یہ طاقت کی یہ پرندے ہواؤں میں اڑ سکیں، یہ سب کچھ ایک عجیب اور عظیم اور ناقابل فہم قدرت ہے کہ صرف انسان سوچتے جائے اور سبحان اللہ پڑھتے جائے، سمجھتے جائے اور اس کی قدرت کا کلمہ پڑھتے جائے اور اس کی تسبیح پڑھتے جائے. اس کے علاوہ یہ سارے سائنسدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تمام ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان حکیموں کے ہاتھ میں. ان کا صرف کمال یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے تو کمال ہے، راز سمجھ میں آ جائے تو کمال ہے. اگر کوئی چیز کشف ہو جائے تو یہ جھومنے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ دریافت کر لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا، ہم نے یہ درک کر لیا، ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم جو ہے ہوا کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، غبارے میں ہوا پھونکی اس غبارے پہ کھڑے ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ لاسٹک بنائی گئی، یہ جو ہے یہ جس قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لاری کے اندر جو پہیے ہیں اس کے اندر کیا ہے، ہوا بھری ہوئی ہے، اس ہوا کے اوپر جو ہے وہ لاری کا بوجھ ہوا بڑھتا ہے. تو انہوں نے یہ درک کر لیا کہ اس ہوا کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کو کشف کیا ہے خالی. تو کشف کر کے خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے کشف کر لیا، ہم نے درک کر لیا، ہم نے سمجھ لیا. ہم ایجاد کرنے کی صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے، اور وہ کوئی ایجاد کہاں سے کر سکتا ہے، کہیں یعنی ان کا ہاتھ اگر زمین و آسمان کے باہر جا سکتا ہے تو وہ کوئی چیز لے آ سکتے ہیں. انہیں جو بھی چیز لینا ہے زمین و آسمان کے اندر ہی سے نکالنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز ہے ان کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، کسی اور کی ایجاد کی ہوئی ہے. تو اس کسی کی اور کی ایجاد کی ہوئی زمین پر یہ تصرف کرتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ تصرف کی صلاحیت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دیا ہے، اور وہ اس زمین و آسمان سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس احاطے وجود سے باہر نہیں جا سکتے ہیں کہ کوئی چیز وہاں سے بنا کے یہاں پہ صادر کر سکے. لہٰذا جو بھی چیزیں وہ یہاں بناتے ہیں یہی کی چیزوں سے بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں انہوں نے ایجاد نہیں کی ہیں بلکہ موجودہ چیزوں سے انہوں نے دریافت کیا ہے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہے کہ کائنات کے راز کو سمجھنا، اس کی تخلیق. تو ایسے بہت کم بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راز کو سمجھ کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے. ان ساری قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف محض ایک ایسے مجبور وجود کے ہے کہ اس کے سامنے ان کا کچھ بھی نہیں چلتا ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کائنات میں. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ فرعون کی طرح، نمرود کی طرح اللہ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، مگر ایسے کم بندے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ جو اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے سر وجود کو خم کر کے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں. انہی بندوں کو اللہ نے سرخرو کیا ہے اور انہی سروں کو اللہ نے اٹھایا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان سروں کو اتنا بلند کیا کہ دنیا نے ان سروں کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں سروں کو آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کر دیا اور اس زمین کو کربلا مولا بنا دیا جنہوں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تھا. کربلا اس سرزمین کا نام ہے جس نے اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنے سر وجود کو خم کر دیا تھا. صلی اللہ علی محمد وعلى محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشغول فرما، مسلمانوں کی جان